یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 781.
پیر ماں باپ کی اس وینتی میں نو پاٹھ کی یہ وینتی صبح کی گنانوں کے اندر ایسی پانچ وینتیاں صبح دعا سے پہلے یا دعا کے بعد پڑھی جاتی ہیں. مجھے یاد نہیں کہ کون سا برس، لیکن میں نے دار السلام کے اس وقت ایک ہی جماعت خانہ تھا، جماعت خانے میں نو دن تک ایک ایک پاٹھ کی ایک ایک وائز کی تھی. ایک آدمی دنیا اور دین کے اندر جو کچھ بھی یا اپنی تکلیف مصیبت کے لیے یا مولا کی بخشش کے لیے جو مانگ سکتا ہے، جو کچھ مانگ سکتا ہے، وہ سب دعائیں اس نو پاٹھ کے اندر وینتی میں آ جاتی ہیں. جیون کی ایسی کوئی چیز باقی چھوڑی نہیں پھر حسن کبیر دین میں، اور اسی طرح سے دین کی دولت، روحانی چیزیں جو کچھ بھی مانگی جا سکتی ہیں، تو دین اور دنیا کی سب چیزیں اس پاٹھ میں آتی ہیں، نو پاٹھوں میں. ان نو پاٹھوں کے اندر یہ جو پاٹھ ہے کہ یا مولا میں تیری خدمت کروں، مجھے سب اس خدمت میں سے، سیوا میں سے عقل ملے، بدھی ملے، اور تو میرے اوپر یہ رحمت کر کے میں وہی کام کروں اور اپنے منہ سے وہی شبد نکالوں، وہی چیز میرے کو سوجھے جو تجھے پسند ہوئے. اگر دعا بھی مانگنی ہے تو آدمی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہماری قبول کرنی، کون سی چیز قبول نہ کرنی. ایک چھوٹا بچہ سب کچھ مانگے، لیکن ہر بچے کی جو مانگنی ہے، سب مانگنی، وہ ماتا پتا قبول نہیں رکھتے، کیونکہ بعض دفعہ بچہ ایسی بات کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان کارک ہے، تو ماتا پتا اس کو بہلا پھسلا کے کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. خدا کے حضور میں دعا مانگنا یہ بھی ایک آرٹ ہے. آرٹ کا مطلب آوڑت. میں نے اپنی آوازوں میں ایسی بہت سی چیزیں کہی ہیں کہ بعض دفعہ انسان خود اپنی دعاؤں میں پھنس جاتا ہے. خدا نے جتنے بھی دنیا میں نبی بھیجے ان تمام نبیوں نے اپنے جیون میں بہت سے دکھ بھی اٹھائے, تو نبیوں کے جو یہ دکھ تھے وہ نبیوں کی کوئی گناہ یا بھول کے کارن سے نہیں تھے, کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں, نبی گناہ نہیں کرتے. لیکن نبیوں نے جان بوجھ کے ہم کو سکھانے کے لیے ایسی باتیں کی کہ ہم ان کے جیون میں سے کوئی لیسن لے سکیں. مثال کے طور پہ ایوب نبی, ایوب نبی کے شریر میں جوات پڑ گئے, آنکھ بدن میں کوڑ کی بیماری ہو گئی, کوڑ کی بیماری, شریر میں کیڑے جڑ جاوے, یہ تو کوئی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے, کوئی عظیم گناہ کرے تبھی یہ بات بنے. لیکن ہم کو اللہ نے فرمایا ہے نبی وہی ہوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. نبی بننے سے پہلے بھی ان کا جیون پاک ہوتا ہے, بے گناہ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کو ہمارے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہم کو فرمان میں ایک جگہ فرمایا کہ تری صدر دین تمہارے دین بندو تھے, یعنی تمہارے دین بھائی تھے. صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا, مولا نے خود نے سرٹیفکیٹ لکھا اس کے لیے, صدر دین نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا. اس لیے کہ پھر صدر دین خدا کو ہمیشہ حاضر ناظر سمجھتے تھے. امام فرمایا کہ پھر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور پھر صدر دین خود کہتے ہیں کہ میرے سے گناہ ہوا, مجھے مغروری آ گئی, اور اس مغروری کے کارن سے 6 مہینے 6 دن میرا دیدار بند ہو گیا. خود پھر صدر دین لکھتے ہیں. تو کیا امام جھوٹے؟ نہیں. تو کیا پیر نے جھوٹ بولا؟ نہیں, کیونکہ شاہ پیر دونوں پوتر ہیں, دونوں پاک ہیں. اگر ہم ایک آنکھ کی پلک جتنا بھی پیر کے شریر میں یا جیون میں یا مگدھ شکتی میں کوئی بھی طرح کا ہم اوشواس رکھیں یا اس کے لیے کوئی شنکا کریں تو ہماری عبادت جل جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. امام تو خداوند عالمین ہے ہی, لیکن پیر بھی پیر نبی کے درجے پہ ہے. پیر کا درجہ نبی کا درجہ ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی معصوم ہے, پاک ہے, اور خود یہاں امام بھی فرماتے ہیں کہ پیر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا. ساری زندگی پیر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور پھر صدر دین فرمایا کہ میرے سے گناہ ہو گیا. اگر گناہ نہ ہوتا تو 6 مہینے اور 6 دن ان کا دیدار بند ہو گیا. ہر روز پھر صدر دین کو دیدار ہوتا تھا, لیکن پھر صدر دین نے ایک ماں کی طرح اپنے اونچے درجے سے نیچے آ کے بچے کی توتلی بھاشا میں یا بچے کے ساتھ مل کے زمین کے اوپر بیٹھ کے بچے کے ساتھ بچہ بن کے بچے کو سکھاتی ہے. اس طرح سے پیر نے ہم کو دنیا کے اندر لیسن سکھانے کے لیے ہمارے سامنے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹے پیر حسن کبیر دین کو ایسا کہا کہ تم چھوٹے ہو اجو, اتنی بات میں تو میرا دیدار بند ہو گیا. یہ کوئی سزا نہیں تھی, مگر خدا کو یہ نئی چیز ناپسند آئی, تو ہم لوگوں کو اس میں سے لیسن لینا چاہیے کہ جیسا پیر صدر دین نے خود نے فرمایا ہے جی مد اہنکار نہ کیجیے, अभिमान के नशे में मत आ जाना, अपने दिल के अंदर ख्याल रखो, होशियार रहो। वजर भी थे हमने रोकिया क्षमा से दिल। वजर कहते हैं पत्थर को, लोखंड को भी देवनागरी भाषा के अंदर वजर कहा गया, प्राकृत के अंदर पत्थर को वजर कहते हैं। यानी पत्थर की दीवार या लोखंड की दीवार मेरे सामने खड़ी हो गई, मगरूरी नहीं करना। इसी तरह से यूसुफ नबी, उनके मुंह से एक मुसीबत के वक्त में ऐसा निकला कि या अल्लाह मैं ये गुनाह करूं, इससे तो बेहतर है मैं जेल में जाऊं, मिस्र के प्राइम मिनिस्टर की बीबी जुलेखा ने यूसुफ के ऊपर हाथ डाला। नबी घबरा गए, कोई जाने भागने का रास्ता नहीं था, है खुद आया, मैं ये गुनाह करूं इससे तो भले जेल अच्छी। फौरन एक कोने में पर्दा लटकता था, उनको ख्याल आया कि ये पर्दे के पीछे रास्ता होना चाहिए। नबी यूसुफ भागे, जुलेखा उनके पीछे। बहुत बरसों से जुलेखा यूसुफ नबी के ऊपर आशक थी और हमेशा उनको गुनाह की तरफ बुलाती थी। नबी यूसुफ उनके गुलाम थे, नौकर नहीं लेकिन गुलाम। और गुलाम का यह फर्ज है कि अपने सेठ का हुक्म माने, लेकिन गुनाह की तरफ तो नबी नहीं जा सकते। यूसुफ नबी जब वो पर्दे को देख के उसकी तरफ जो भागे, वो सचमुच छटकने का एक रास्ता था, प्राइवेट रास्ता, जो उधर से निकल के बेडरूम में से बहुत बड़े हॉल में सिटिंग रूम में चले जाता था। यूसुफ नबी भागे, जुलेखा उनके पीछे, और पीछे से जब कपड़ा पकड़ा तो यूसुफ नबी का जो पैराहन था वो पीछे से फट गया। नबी तो भाग गए, फटा हुआ टुकड़ा यूसुफ नबी के पैराहन का जुलेखा के हाथ में रह गया। वो रास्ता नौकर चाकर नहीं जानते थे, लेकिन यूसुफ नबी इतने अच्छे थे कि उनके जो मालिक प्राइम मिनिस्टर था उसने अपना सब कुछ यूसुफ नबी को सौंप दिया था, यहां तलक के राज के कामकाज भी यूसुफ नबी करते थे। जब आप भागे तो प्राइम मिनिस्टर सामने से चला आता था, उसको देख के यूसुफ नबी ठहर गए, हाँफ रहे थे भागने से, जुलेखा पीछे पीछे। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, यूसुफ कहाँ जाते हो? शोहर की आवाज सुन के तिरिया चरित्र खड़ा हुआ जुलेखा रोने लगी, ये तुमने कैसा गुलाम रखा, तेरे ही घर की इज्जत लूटने के लिए इधर आया, उल्टा उसके ऊपर आरोप रख दिया। प्राइम मिनिस्टर को बड़ा धचका लगा, यूसुफ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आंखों से देखा कि उसके बेडरूम में से भाग के निकल रहा है। ताली बजाई, सिपाही चले आए, हुक्म किया इसको पकड़ के जेल में डाल दो। 4000 बरस पहले की जेल, जमीन के भोरे के अंदर आदमी उस जेल में ही मर जाते थे। यूसुफ नबी को जेल में डाल दिया, जेल के दरवाजे बंद करके जब चले गए सिपाही लोग, تھوڑی شانتی ہوئی, دل کو سدھیارہ ملا, خدا کو یاد کیا, چاروں طرف دیکھا گھنگھور اندھیرے کے اندر اس ٹھنڈی جیل میں یوسف نبی نے کہا, یا مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے کو جیل میں ڈال دیا. اسی وقت وہی نازل ہوئی, اے یوسف یہ کیا کہتے ہو, میں نے تو وہ کیا جو تو نے مانگا. تو نے کہا یا مولا میں گناہ کروں اس سے تو بہتر ہے میں جیل میں جاؤں, تو میرا نبی ہے, میں نے تیری بات قبول کی, تیرے کو گناہوں سے بچا دیا اور جیل میں ڈال دیا. تو اگر یہ کہتا کہ یا اللہ میرے کو گناہ سے بچا تو تیرے کو جیل جانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر تم نے خود نے مانگ لیا کہ یا مولا اس سے تو جیل اچھی, میرے اوپر تم نے نہ چھوڑا, تم کو ٹھیک لگا یہ تم نے مانگا. فوراً سجدہ کیا, یا اللہ میری بھول ہو گئی. ایسی انسانی بھولیں پیروں پیغمبروں سے ہوئی ہیں, مگر یہ بھول گناہ میں نہیں آتی. یا اللہ مجھے گناہ سے بچا, اس سے تو بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں. نبی تھے, منہ سے کلام نکلا, دعا مانگی پوری ہو گئی, گناہ سے بچ گئے, جیل میں چلے گئے. لیکن اللہ نے کہا اگر تو ایسا کہتا کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا تو تمہیں جیل جانے کی ضرورت نہیں, میں کچھ انتظام کرتا تجھے گناہ سے بچا لیتا. دروپدی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا. اس میں سے ہمیں لیسن دینے کی کیا بات ہے جو پھر یوسف نبی چھوٹ گئے, آروپ کا پتہ لگ گیا اور زلیخا کو جیل میں جانا پڑا. مجھے وہ وارتا سنانے کی بات نہیں تھی, سنانے کا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے. دیکھو نبیوں نے بھی دعا مانگنے کے اندر بھول کی, اور یہ بھول گناہ میں نہیں آتی, یہ انسانی کمزوری ہے. جیسے کہ نبی بیمار بھی پڑتے ہیں, نبیوں کو مار بھی لگ جاتی ہے, نبی کا خون بھی ہوا. یہودی لوگ تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. تو انسانی حالت میں نبی رہتے ہیں, نبی گناہ نہیں کرتے, پھر بھی انسان کی جو ایسی چھوٹی چھوٹی سوبھاوک اس کی نیچرل بھول جو مسٹیک ہوتی ہے وہ گناہ میں نہیں آتی. تو میرا پوائنٹ بتانے کا یہ تھا کہ دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے. وہ دعا مانگو کہ جو دعا قبول بھی ہوئے اور اس دعا کے اندر ہمیں فائدہ بھی ہوئے. گرپیر حسن کبیر جی نے مولا کے اوپر چھوڑ دیا, یا مولا میں تیری سیوا کروں, سیوا کے اندر بندگی بھی سیوا ہے, دعا پڑھنا سیوا ہے, تسبیح نکالنا سیوا ہے. سیوا کا مطلب غلامی, صرف جماعت خانے میں فگیا نکالنا اور جماعت خانے کا والنٹیئر بن کے کام کرنا یا مکھی کامریا بن کے کام کرنا, یہی بات سیوا میں نہیں. اور یہ جس کو ہم سیوا کہتے ہیں یہ بھی بندگی ہے, سیوا کا مطلب ہی بندگی. جیسا کہ پیر حسن کبیر جی نے ایک اور گنان میں فرمایا, سروے جیو تمہاری سیوا لاگا. جتنے بھی جیو ہیں, پشو پنچھی انسان, سب کوئی جیو جو ہے, یا مولا وہ تیری سیوا میں. سیوا کا مطلب بندگی, عبادت. تو پیر حسن کبیر جی نے عرض کی, یا علی میں تیری بندگی کروں, اس سے مجھے سب طرح کی بدھی یعنی عقل ملے اور پھر میرے منہ سے وہی شبد نکلیں کہ جو تجھے پسند ہو. یعنی میں دعا بھی مانگوں تو ایسی دعا مانگوں کہ تجھے پسند ہو, تجھے پسند ہو. کالا روڑا بیٹھے تھے مشنری, مشنریوں کی مہمانی تھی. مولا نے کالا روڑا کے بہت وکھان کیا. ظاہر بھانے حضر امام کبھی کبھی اپنے آفیسروں کا، لیڈروں کا، چہیتوں کا کبھی کبھی وکھان کرتے ہیں، لیکن بہت کم. یہ پبلک کی بات نہیں تھی، مشنریوں کی مہمانی تھی. مشنریوں کی مہمانیوں کے اندر آج کل تو حاضر امام کو ٹائم بہت کم ہے، لیکن پہلے تو امام دو دو چار چار گھنٹے کی بات چھوڑ دو، ایک دفعہ 9 کلاک سب مشنریوں کے ساتھ بیٹھے تھے. سلطان محمد شاہ کے بارے کی بات ہے، مشنری لوگ سوال پوچھے، اپنی جماعتوں کی رپورٹیں دیوے، بہت سے ایسے کانٹروورشیل پوائنٹ آوے، یا مولا یہ مشنری ایسا بولتا ہے میں ایسا کہتا ہوں، یہ مشنری ایسا کہتا ہے، تو ماں باپ اس کا فیصلہ کراوے. مشنریوں کو پرسنل ٹریننگ ملتی تھی امام کے حضور میں. تو کاراروڑا مشنری کا صاحب نے بہت وکھان کیا. مشنری کاراروڑا بہت بڑے عابد تھے. امام نے ایک دفعہ مشنریوں کو فروٹ کا بھرا ہوا تھالا تھا، تو تھالے کے اوپر لکڑی رکھ کے فرمایا، دیکھو مشنری ہیں، وہ میرے باغیچے کا فروٹ ہے، اناناس ہے، آمبے ہیں، کیلے ہیں، سوف ہے، ایپل، موسمی ہے، طرح طرح کے میوے، سب کا سواد جدا ہے. ہر مشنری کا سواد جدا ہے، ہر مشنری کی ڈھب جدی ہے، ہر مشنری کا علم جدا ہے. مولا کسی کو بہت اچھا کنٹھ دیتا ہے، کسی کو بہت اچھی عقل دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، کسی کو عبادت دیتا ہے، کسی کو سیوا دیتا ہے. کاراروڑا کی بات یہ تھی کہ وہ واعظ بہت کم کرتے تھے، مہینے دو مہینے میں ایک دفعہ بولتے تھے. ان کی زیادہ واعظیں 1/4 کے اندر ہوتی تھیں، اور 1/4 کی منڈلی کی استھاپنا کاراروڑا نے کی مولا کی رضا سے. صاحب نے اس کا بڑا وکھان کیا، تو منہ نیچے کر کے بےچارا رو پڑا، کہتا خداوند یہ سب کچھ تیری مہربانی ہے کہ جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے، میری کیا شکتی کہ میں تیری بندگی کر سکوں. ماں باپ ہنس پڑے. تو فرمایا کاراروڑا، تم نے جتنی بھی بندگی کی ہے وہ سب تم جماعت کو دے دو. سر نیچے ڈال کے کہا، خداوند آمین، جو کچھ بھی بندگی میری تیرے کھاتے میں جمع ہے وہ سب میں جماعت کو دیتا ہوں. دیکھو دعا مانگنے کے طریقے بتا رہا ہے مولا. اپنی بندگی کوئی آدمی کسی کو دے نہیں سکتا، نہ تو اپنے گناہ کسی کے اوپر ڈال سکتا ہے. پاپ کون ہر انسان کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن انسان کی بھاونا کیسی ہے حاضر امام وہ دیکھتے ہیں. امام فرمایا کہ تو انہیں بہت بندگی کی، پہلے وکھن کیا، پھر فرمایا اچھا ساری بندگی تو جماعت کو دے دے. اس نے کہا میں نے دے دی علی، تو قبول کر. تو ماں باپ کہنے لگے اب یہ جماعت کی تو بندگی دے چکا تو تیرا کھاتا تو خالی ہو گیا. کہتا نہیں خداوند، سفر میں تم نے ابھی قبول کیا کہ تمہاری ساری بندگی جماعت کو مل گئی، تو تیرے پاس تو ابھی کچھ نہیں رہا نا. کہتا خداوند میرے پاس ابھی بھی کچھ رہا، پہلے تو یہ کہ میں نے ساری بندگی جماعت کو دے دی، تو جماعت کے اندر میں بھی ہوں تو میرا بھاگ اتنا تو ملے گا. پھر یہ جو میں نے یہ اپنی بندگی دے دی تو خداوند اس کا مجھے ثواب کچھ نہیں ملے گا. ماما فرمایا جتنی تم نے بندگی کی اس سے 10 گنا جاستی ثواب ملے. یعنی تیری بندگی اگر 1 روپے کی ہے تو ساری 1 روپیہ تم نے جماعت کو دے دیا، تو 1 روپے میں سے 1 پائی جماعت کے ممبر کے طور پہ تو تجھے ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ جو بندگی دے کے 1 روپیہ ثواب لیا تو تیرے پاس ابھی 10 روپے ہو گئے، مطلب کہ تیری بندگی بڑھ گئی. بھلا اس میں سے ہم کو کون سی بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ کاراروڑا کی اس بات میں ہم کو کیا جاننے کو ملتا ہے؟ جاننے کو یہ ملتا ہے ہم جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی نیکیاں یا دوسرے کے اوپر بھلائی کے کام, تو وہ ہماری بندگی کو زیادہ کرتے ہیں. اپنی بندگی جماعت کو دے دی, امام کا فرمان تھا, ہم ایسا نہیں کر سکتے. یعنی آپ ایسی دعا نہیں مانگ سکتے, یا مولا میں آج کی بندگی جماعت کو دیتا ہوں, یہ بات نہیں ہو سکتی. وہ تو ایک اسپیشل بات تھی سکھانے کے لیے, لیکن ہاں دوسروں کے لیے ہم امام کے حضور میں دعائیں مانگ سکتے ہیں, جیسے کہ نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت, یا یوں بھی آپ کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھو تو کہو یا مولا میں اس کے طرف سے ایک تسبیح نکالتا ہوں. تسبیح نکالو اس کے لیے, پیالی یا تسبیح کا ثواب تو اس کو دے. ہم ثواب دے سکتے ہیں, بندگی نہیں دے سکتے. بندگی کا قبول کرنا بھی نہ کرنا مولا کے ہاتھ میں ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی عبادت بندگی نیکی بھلائی کرتے ہیں, مولا بے حساب رحم والا دریا دل ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن ہمارا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, ہمارا کوئی ایسا پریشر نہیں, ہمارا کوئی حق نہیں. جیسے کہ معاذر امام نے فرمایا تم عبادت کرو, یہ تمہارا فرض ہے, لیکن عبادت میں سے تم کو دیدار نورانی ملے نہ ملے وہ تمہارا حق نہیں. تو یہ ہے پھر حسن کبیر دین کا پوائنٹ, یا مولا مجھے سب طرح کی عقل ملے جس سے میں ایسے کام کروں کہ میں جو بھی کروں تجھے منظور ہوئے. تو یہ عقل مجھے کہاں سے ملے؟ تیری بندگی میں سے. اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کے حال لکھے ہیں, جیسے کہ یوسف نبی کی یہ وارثہ بھی قرآن شریف میں ہے, ابراہیم نبی کی باتیں ہیں, عیسیٰ نبی کی باتیں ہیں, داؤد نبی کی باتیں ہیں, ایوب نبی کی باتیں ہیں, زکریہ نبی کی باتیں ہیں, بہت سے نبیوں کی باتیں ہیں. 27 نبیوں کی وارتہ خدا نے قرآن شریف میں فرمائی ہے. تو خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو نبیوں کا جو ذکر کیا, تو وہ ذکر ہم کو سکھانے کے لیے کیا. تو بہت سے نبیوں کا حال لکھتے لکھتے خدا نے کہا, ایسا ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو علم اور حکمت دی تھی. علم اور حکمت, علم کا مطلب ودیا اور حکمت کا مطلب بدھی عقل. یعنی علم اور حکمت خدا کی بخشش ہے. جو آدمی خدا کے نزدیک ہوتا ہے اس کو عقل اور علم دونوں خدا دیتا ہے, اور خدا کے پاس علم اور عقل کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ آدمی کام کرنے سے پہلے سمجھ جائے میرا یہ کام خراب ہے یا اچھا ہے. اس لیے ایک دفعہ مشنریوں کی ایسی مہمانی تھی, کچھ بھگت بھی بیٹھے تھے, تو ایک بھگت نے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا. کیا ہے بھگت؟ کہتا مولا آپ کے فرمان میں ہے کہ نیاز پیتے وقت آپ اپنے حق میں دعا مانگتے ہو, اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کے حق میں دعا مانگو وہ بہت اونچی چیز ہے. ماں باپ کا فرمان ہے نیاز پیتے وقت ہے. تم اپنے لیے دعا مانگو اچھا ہے, لیکن اس سے بھی یہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگو. ماں باپ نے سر ہلایا, ہاں میرا فرمان ہے. تو کہتا خداوند ہم کو آج ایسی دعا بتاؤ کہ دین دنیا کی سب اچھی چیزیں ہیں وہ ایک دعا میں آ جائیں, تو ہم وہ دعا پڑھ کے, یعنی مال کی, اولاد کی, آبرو کی, ایمان کی, کار روزگار کی، روزی رزق کی، تندرستی کی، سب جان کی دعائیں مانگنے بیٹھے تو اس کی تو لسٹ لمبی ہو جاتی ہے. تو یا مولا ایسی کوئی دعا بتا ہمیں کہ یہ ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہو جائیں. بابا فرمایا جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ اس وقت مانگو یا مولا تو ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے. حقیقتی سمجھ بیت الخیال کے فرمانوں کے اندر بھی امام نے حقیقتی سمجھ کے شبد تین چار ٹھکانے لکھے ہیں. حقیقتی سمجھ یہی تو نبوت کے درجے کی باتیں ہیں. اللہ کا جو یہ فرمان کہ ہم نے نبیوں کو علم اور حکمت کی بخشش کی تھی یہی حقیقتی سمجھ ہے. کالا روڑا کو جو فرمان کیا یہی حقیقتی سمجھ ہے. حقیقتی سمجھ میں بھول نہیں ہوتی، حقیقتی سمجھ میں گناہ نہیں ہو سکتا. امام کے حضور میں یہی بات پھر حسن کبیر جی نے مانگی، حقیقتی سمجھ سروے بدھ آوے. یا مولا میں تیری بندگی کروں تو میرے کو سروے بدھ ملے. اس کا مطلب یہ پیر دعا مانگ رہے ہیں، یعنی میں تیری بندگی کروں، یعنی اس بندگی کی برکت سے مجھ کو سب بدھی ملے، یعنی تو مجھے ایسی بدھی دے، ایسی عقل دے کہ میں اپنے منہ سے وہی وستو نکالوں جو تجھے پسند ہو. کتنی اچھی دعائیں مانگی پیر حسن کبیر جی نے، اور کہاں کی بات کہاں تک لے گئے. بندگی کو یہاں تک پہنچا دیا کہ میری بندگی تیری مرضی سے ہوئے، میں بندگی کروں تو تیری مرضی سے کروں، یعنی تو میرے سے بندگی کروا. اس کا عرض یا مولا تو مجھے شکتی دے میں تیری غلامی بندگی کروں. بندگی بیت الخیال کی بندگی ہی نہیں، پانچ وقت کی نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی بندگی ہے. اگر کوئی ہندو اپنے ایمان سے صبح کے وقت مندر میں جا کے گھنٹہ بجا کے اور خدا کی استوتی کرتا ہے تو وہ اس کی بندگی ہے. بندگی کے اندر درجے ہیں. امام فرمایا ہزاروں درجے ہیں بندگی کے اندر، اور ہزاروں طریقے سے بندگی ہوتی ہے. نہیں، ایک دفعہ میں نے آپ کو اپنی آواز میں رسول اللہ کی تھوڑی سی ایک بات سنائی تھی کہ نبی ایک دفعہ اپنے روم میں بیٹھے تھے اور بازو کے روم میں ان کا پرسنل سیکرٹری تھا ایک، اس کا نام تھا انس بن مالک. انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی، اچھی پیسے والی فیملی کا لڑکا تھا. تو نبی کی سیوا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سونپ دیا. ہم جیسے 5 سال یا 12 سال کی سیوا کرتے ہیں یا لائف ڈیڈیکیشن ہے، یہی ہے. کوئی 2 برس سیوا کرے، کوئی 5 برس کرے، کوئی 50 برس کرے. تو بازو کے روم میں انس نماز پڑھتا تھا اور نبی صاحب اس روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بات یاد آئی، نبی کو خیال نہیں تھا دنیا بھر کہ انس نماز پڑھتا ہے. آپ نے آواز لگائی، اے مالک کے بیٹے یا ابن مالک، اس کے باپ کا نام مالک تھا. اس نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ آواز لگائی، تیسری آواز لگائی. نبیوں پیغمبروں اور اماموں کی بات، ان کے وچن 3 ہوتے ہیں. 3 وچن کے اندر یا ہاں کرنا چاہیے یا ان کی بات کو ان کے حضور میں کبھی رکھتے ہیں تو 3 دفعہ سے زیادہ بولنا نہیں چاہیے. دعا مانگنا اور بات ہے. نبی اٹھے، اور دروازے میں جھانک کے دیکھا تو وہ ایسا ہاتھ کر کے تو چھلی دعا مانگ رہا تھا. ہر نماز کے بعد اللہم یا مولانا انت السلام ومنک السلام یہ دعا ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں. تو جیسا ہی نبی نے اندر جھانکا تو اس نے بھی ایسی آنکھ کر کے نبی کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا اے انس میں تجھے بلا رہا ہوں. تو دعا کے اندر کہنے لگا یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے کو نماز پڑھنے کے لیے کس نے حکم دیا؟ تو کہتے یا نبی آپ نے. تو میں تیرے کو بلا رہا ہوں یہ بھی نماز ہے. تو کہتے یا نبی نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دے. نبی اگر تجھے بلا رہا ہے تو نماز چھوڑ دو, کیونکہ تیری بندگی یہ ہے کہ جو نبی کہہ رہا ہے. نماز تجھ کو کس نے کہا کہ نماز پڑھو؟ نبی نے کہا. اور یہی نبی تم کو بولے کہ تم میرے پاس آؤ تو نماز چھوڑ دو, تمہاری بندگی یہ ہے کہ تم نبی جو کہتا ہے وہ کرو. کتنا اچھا پوائنٹ ہے یہ اسماعیلی مذہب کا پوائنٹ ہے. یعنی بندگی نماز روزے کا نام نہیں, بندگی نبی کا حکم ماننے کا نام ہے. حضرت امام فرماوے شام کی دعا نہیں پڑھا کرو, خالی بیٹھا کرو. تو جو آدمی یہ فرمان ہونے کے بعد دعا پڑھے گا وہ گناہ کرے گا. ایک فرمان ہوا اور وہ فرمان امام نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اس فرمان پہ عمل کرنا ہماری بندگی ہے. دعا پڑھنا بندگی نہیں. ہم دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام کا فرمان ہے. تو ہماری بندگی یہ ہے حضرت امام کا حکم مانے. دسوند اس لیے دیتے ہیں کہ حکم ہے, جماعت خانے اس لیے آتے ہیں کہ حکم ہے. اسی طرح سے اگر ایک آدمی دعا پڑھے بندگی کرے, یعنی بیت الخیال کی دسوند دیوے, نیاز پیے, جماعت خانے آوے, یہ سب باتیں حکم کے اندر آتی ہیں. اگر وہ یہ سوچ کے کہ یہ حکم ہے میرے مولا کا اس لیے عمل کرتا ہے, تو اس کی زندگی کے اندر امام کے اور بھی بہت سے حکم ہیں, اور ان حکموں کے اوپر عمل کرنا بھی ایسی ہی بندگی ہے کہ جیسی بندگی دعا پڑھنا اور دسوند دینا. امام فرمایا حسد نہ کرو. امام فرمایا کسی کا برا نہ کرو. دعا پڑھو اور حسد کرو تو ایک فرمان مانتے ہو, دوسرا نہیں مانتے. تو جو مانتے ہو اس کا ثواب ملے گا, جو نہیں مانتے اس کا گناہ ملے گا. انسان کا فرض یہ ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانے. آپ ایک نوکر رکھو, نوکر کے ساتھ یہ طے کرو, یعنی اس کے ساتھ نکی کرو کہ میں جو کچھ کہوں وہ تیرے کو کام کرنا پڑے گا. بھلے سے تیری پگار 200 شلنگ. بھلے, تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ نوکر کو بولو میرا کوٹ لے کے آ. کوٹ لے آیا, جا اس کو پاسی کر. پاسی کیا. پھر بولے اچھا بوٹ لے کے آ. تو بولے سیٹ میں بوٹ نہیں لاؤں گا. کیوں؟ بس میری مرضی. ارے تیرے ساتھ میں نے نکی کیا کہ تو میرا نوکر بن کے جو میں کہوں وہ تو کر. وہ کہتا نہیں سیٹ میں بھوٹ نہیں لاؤں گا, باقی سب کام کروں گا. اب یہ کیسا نوکر؟ امام فرمایا غلام کا مطلب یہ ہے منجھیوڑی کے فرمانوں میں ہے کہ اپنے سیٹ کا ہر حکم مانے. دعا پڑھتے ہو اور امام فرمایا حسد نہ کرو تو حسد کرتے ہو. کیوں؟ بس میری مرضی, دعا پڑھوں گا یا مولا لیکن حسد بھی کروں گا. تو ایسی بندگی کس کام کی؟ امام کا جو فرمان ہماری دنیا داری کے لیے ہے وہ بھی ہماری بندگی میں آتا ہے. میں نے کہا نا کہ بندگی کے ہزاروں رستے ہیں, جو آدمی جماعت خانے کے اندر پگیاں نکالتے ہیں وہ بھی بندگی میں آتا ہے. یہ جو ظاہر کی سیوا ہے یہ سیوا ہماری جو فرض بندگیاں ہیں. جھاڑو نکالنا جماعت خانے میں فرض نہیں, یعنی جو آدمی جھاڑو نہیں نکالتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. فرض اس کو کہتے ہیں کہ نہ کرو تو گناہ ہوگے, دسوں نہ دو گے گناہ ہے, جماعت خانے میں نہیں آؤ گے گناہ ہے, دعا نہیں پڑھو گے گناہ ہے, اور اسی طرح سے حسد کرنا بھی گناہ ہے. ایرشا کرنا, حسد کرنا, کسی کا برا کرنا, امام نے اس کو گناہوں میں لیا ہے اور ہمارے اوپر فرض ڈالا ہے. لیکن جماعت خانے کے اندر چٹائیاں صاف کرنا بھی فرض نہیں. پھر بھی جو آدمی یہ سیوا کرتے ہیں ان کی اگر کسی بندگی میں خامی ہوئے گی تو مولا وہ خامی پوری کر دیتا ہے. اسی طرح سے بہت سے بچے ہیں, جوان آدمی, وہ صبح پروڑیے جماعت خانے میں آتے ہیں, مکھی کمڑیا کی گاڑی لے کے لوگوں کو اٹھانے جاتے ہیں, یہ کوئی فرض نہیں. لیکن وہ بچے جو یہ اپنی راضی خوشی سے سیوا دیتے ہیں تو ان کو اس کا بڑا ثواب ہے, عظیم ثواب ہے. نیروبی کے اندر مولا کے حضور میں چھیلی پدرامنی میں یہ جو صبح اٹھانے والے بچے جوان ہیں انہوں نے مہمانی رکھی. ایک لڑکے نے کہا خداون مجھے کچھ پوچھنا ہے, تب میں صبح اٹھانے جاتا ہوں تو 5 بجے تلک میں لوگوں کو جماعت خانے لاتا ہوں, تو بیت الخیال کی بندگی نہیں ہوتی اس کے بعد میں کر لوں؟ وہاں پر فرمایا نہیں, بندگی تو 4 اور 5 کے بیچ میں ہے, نہ اس کے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. تم ایسا کرو, تم لوگ جتنے ہو اس میں تم اپنی ٹرن لگاؤ, آدھے جوان 4:30 بجے تلک اٹھاویں اور پھر آدھا کلاک بندگی کریں, اور یہ جو پہلے 4 اور 4:30 بجے کے بیچ میں بندگی کرنے والے بیٹھے ہیں پھر وہ لوگ چلے جائیں اور لوگوں کو اٹھا کے گھر پہ سے جماعت خانے لاویں. بندگی تو کرنی چاہیے لیکن تم اٹھانے جاتے ہو, اس لیے میں تمہارے واسطے آدھا کلاک بندگی کا نقی کرتا ہوں, لیکن بندگی ضرور کرو. صبح کا اٹھانا یہ رسول اللہ کی عادت تھی. نبی صاحب ہر روز صبح اٹھ کے اپنے اہل بیت کو جگا کے پھر مسجد میں جاتے تھے. میرے کو مفتی صاحب نے صبح بات کی, میں نے پوچھا یہاں لوگوں کو اٹھانے کے لیے موٹر کا بندوبست ہے؟ اور مفتی صاحب نے بات کی کہ ہاں ہے مگر پورا نہیں, ایسے بہت سے جوان جو ڈرائیونگ جانتے ہیں ان کی ضرورت ہے, کریم آباد کی صبح کی حاضری اتنی اچھی نہیں جتنی ہونی چاہیے, پاس پڑوس میں رہتے ہیں وہ تو پاؤں سے چلے آتے ہیں, اور لازم نہیں کہ وہ جوان بچہ کریم آباد میں ہی رہتا ہوئے کوئی اوپنگا والا بھی آ سکتا ہے ادھر اٹھانے کے لیے. صبح کا اٹھانا بہت بڑی بندگی ہے, اور یہ جو بندگی ہے یہ سیوا کے حساب میں آتی ہے, یہ ایکسٹرا چیز ہے. تو امام کے گھر کی سیوا بندگی ہے, ہر ایک سیوا, اس لیے اس سے بدھی آتی ہے, عقل آتی ہے, برکت ملتی ہے, ثواب ملتا ہے, بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے امام کی طرف سے اس کو پریرنا ہوتی ہے, اور وہ آدمی کی روحانی شکتی بڑھتی ہے جس سے گناہ کمتی ہوتے ہیں اور دن بدن اس کی آوک زیادہ ہوتی ہے. آوک سے میرا مطلب آپ کے بیپار کی نہیں, نیکیوں کی آوک, اس کا ثواب بڑھتا ہے, نیکیاں بڑھتی ہیں. गुरपीर हसन कबीर सिंह ने अपनी ये नौ पाठ की विनती में, मैं फिर किसी दफा आपको इसके कोई दूसरे पाठों का भी तर्जुमा सुनाऊंगा, लेकिन ये पाठ खास तौर पे कि या मौला तेरी सेवा करूं, मुझे सर्वे बुद्धि मिले, और मेरी दुआ है मेरे मुंह में से वही वचन निकले जो तुझे पसंद होवे। सुबह हर रोज इबादत करो, बैतुल ख्याल की इबादत में और दूसरी इबादतों में एक अजीम फर्क यह है मोमिनों कि दुआ हमारे फर्ज में है और दुआ हमारी शरीयत है। बैतुल ख्याल की इबादत जिसने नहीं ली उसके ऊपर फर्ज नहीं, मगर जिसने कबूल कर ली फिर उसके ऊपर फर्ज हो गया। और ये रूहानी चीज है, शरीयत से ऊंची है, इसी को हकीकत का दर्जा कहते हैं। चार दर्जे जो हमारे मजहब के अंदर हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, दुआ, दसवंत, जमात खाने की हाजिरी, नियाज गटपाट, धार सुपरा, नांदी सुकरीत, मेहमानी, तस्बीह, सताड़े, दुआएं, ये सब चीजें जो हम समी सांझ को या सुबह इबादत के पीछे हम जो करते हैं, ये शरीयत है, ये शरीयत है। पांच साल बारह साल की मजलिस में या लाइफ डेडिकेशन में और ऐसी बख्शीशों के अंदर अपनी राजी खुशी वॉलंटियरी पने से आना, ये तरीकत है। बैतुल ख्याल की इबादत हकीकत है। बैतुल ख्याल की इबादत में से जो हमको मौला की तरफ से बख्शीश भेंट मिलती है कि जिसको हम नूरानी अंतर की खुशी कहते हैं, तो वो मारिफत है। हकीकती समझ की दुआ जो हमारी है तो वो बैतुल ख्याल का दर्जा है। बैतुल ख्याल वाले लोग बड़े पाक होते हैं, बैतुल ख्याल की इबादत करने वाले लोग नेक होते हैं। तो क्या इसका ये मतलब मैं करना चाहता हूँ कि जो आदमी बैतुल ख्याल में नहीं वो पाक और नेक नहीं होते? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। मेरा मतलब तो ये है कि हर वो आदमी के जो दुआ पढ़ता है, जमात खाने आता है, बैतुल ख्याल में नहीं इस्माइली मजहब के हिसाब से, उसको नेक और पाक होना चाहिए। लेकिन बैतुल ख्याल वाला आदमी तो उससे ज्यादा ध्यान रखता है, ज्यादा कॉशस होता है, ज्यादा उस बात के लिए फिक्र करता है के नहीं पेरे साहिब लेखा लेते खालक गुनाह कर बख्शते। बैतुल ख्याल वाले, सुबह की इबादत करने वाले, वो अपने आप को बहुत संभालते हैं, अच्छे फाइन कपड़े पहन के आदमी किसी गंदी जगह से नहीं निकलता कि ऐसा ना होए मेरे कपड़े खराब हो जावे। ये दाखला हाजिर इमाम ने दिया है, मामा फरमाया है तुम माशूक को मिलने जाते हो अच्छे कपड़े पहन के जाते हो तो फिर धूल मिट्टी में नहीं बैठते। बैतुल ख्याल वाला आदमी खास तौर पे अपने अमल आमाल आचार विचार का बड़ा ध्यान रखता है ताकि उससे कोई जानबूझ के गुनाह न हो जावे। ये हकीकती समझ है और ये समझ पीर हसन कबीर दीन हमारे लिए मांगते हैं और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का भी फरमान है। सुखी आबाद रहो मोमिनो, मौला हम सबको हकीकती समझ देवे।
मौलाना हज़रत इमाम को सलावत पढ़ो मोमिनो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आल मुहम्मद। छोटा सा गिनान है और शायद हम अपनी उम्र में जो पहले दो पांच गिनान पढ़ते सीखते हैं छोटी उम्र में, उनमें ये पहला गिनान दूसरा गिनान है। सदरदीन के इन सीधे साधे शब्दों में, छह पाठ के इस गिनान के अंदर बहुत सी चीजें बड़े भेद समा दिए हैं। एक छोटी सी बात मगर बहुत असर करने वाली और हर जमाने के अंदर वो सच्ची चीज है कि ऐ मोमिनो तुम आपस के अंदर हिल मिल के रहो और मिलके مذہب کو پاڑو، ملی کری کریو کمائی، یہ کمائی کوئی دنیا کی بزنس کی بات نہیں ہے، خالی دنیا میں بھی ہل مل کے رہو مگر مل کے مذہب پاڑو، دین پہ عمل کرو. جب یہ خراب وقت آئے گا اور پھر صدر دین کے جو پردادے کے باپ تھے، دادا اور پردادا، پھر شمس ماں باپ نے کہا ہوا ہے کہ 240 برس میری موت کے بعد ہندوستان کے اندر بتی جلے گی، اور وہ 240 برس حساب کیا گیا تو پھر صدر دین کے 118 برس ان کی عمر کے، اور 120 برس پھر حسن کبیر دین کی عمر کے، اور اس کے بعد پھر تاج دین لگ بھگ 50-52 سال کی عمر میں گزر گئے. یہ تین پیروں نے 240 برس پیراتن بھوگی، اور یہ 240 برس بتی جلی، اس کے بعد ہندوستان میں کبھی پیر نہیں آئے، آئے مگر چلے گئے، رہے نہیں. جس طرح سے پیر ستگر نور سے لے کے پیر تاج دین تلک سب پیر ہندوستان میں ہی رہے، بھلے جنم ان کا ایران میں یا افغانستان میں ہوا یا ان کا جنم ایجپٹ میں ہوا، جیسے کہ ستگر نور ایجپٹ میں پیدا ہوئے، مگر اس کے بعد بتی بند ہو گئی. اس قسم کے زمانے کی باتیں ہمارے گنانوں میں پیروں نے ہمیں بہت اشارے کیے. یہ وکھڑی ویلا، پھر صدر دین کو پوچھا گیا کہ وکھڑی ویلا کون سی، فرمایا کہ پھر حسن کبیر دین کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ وکھڑی ویلا ہے. وکھڑی ویلا کا مطلب زہر سے بھری ہوئی ویلا، وکھ کہتے ہیں زہر کو، زہر جیسی کڑوی لگے، زہر جیسی خراب لگے، زہر جیسی موت دینے والی، برباد کرنے والی وقت کی گھڑی، اس کو وکھڑی ویلا کہتے ہیں. موت کو بھی وکھڑی ویلا کہتے ہیں، لیکن موت وکھڑی ویلا مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے ہے. کافر کو موت کی گھڑی بہت کٹھن ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے موت کی گھڑی سہلی ہوتی ہے. مکھن میں سے بال نکلے اس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو خوبصورت فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، اچھے چہرے والے، اور جو موت کافر کو آتی ہے، بدماش کو آتی ہے، تو اس کو بھیانک چہرے والے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے. بہت اونچی کلاس کا جو مومن ہوتا ہے اس کو خود مولا آتا ہے لینے کے لیے. موت کی گھڑی سچ مچ بڑی کٹھن ہے ان کے لیے کہ جن کے اعمال اچھے نہیں. اعمال کے اوپر مذہب نے بڑا زور دیا ہے، اور میری ایک بھی واعظ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر میں جماعت کا دھیان ان کے کیریکٹر یا عمل اعمال کے لیے نہیں کھینچتا. میرا چاہے کوئی بھی ٹاپک ہوئے، میرا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے، میں ضرور جماعت کا اس بارے کے اندر دھیان کھینچتا رہتا ہوں. مجھ کو یہ چیز مذہب کی کتابیں پڑھنے کے بعد ملی. کوئی چیپٹر قرآن کا ایسا خالی نہیں گیا، یا کوئی بھی ہمارا ایسا گنان باقی نہیں ہے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں آدھا پونا پاٹھ یا ایک پاٹھ یا 5-10 پاٹھ پیروں نے کیریکٹر کے لیے، اعمال کے لیے، عمل کے لیے، ہمارے چال چلن کے لیے، ہمارے ایکشنز کے لیے، ہمارے ڈیڈز کے لیے نہ بنائے ہوں. میں مذہب صرف سر کو جھکانے کا نام نہیں، مذہب تو جیون کی باتوں کے اندر ایسا رچ پچ جاتا ہے کہ ہمارا سوچنا، وچار کرنا، اٹھنا بیٹھنا، عمل اعمال، ہر چیز مذہب کے آدھین ہو جاتی ہے. جو آدمی ظاہر میں کیسا ہے، باطن میں کیسا ہے، اس کو خود کو معلوم ہے اس چیز کا، لوگوں کو شاید پتہ نہ لگے، لیکن مذہب یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اور باہر ایک ہی قسم کی روشنی ہونی چاہیے. دمبی بننا، ہپوکریٹ بننا، فریبی بننا ہمارے مذہب میں منع ہے. دل میں بے ایمانی رکھنی، دل کے اندر دشمنی رکھنی، دل کے اندر ویر ورودھ رکھنا، زبان کے اوپر میٹھا بننا، اسلام نے اس چیز کو سخت منع کیا ہے. مگر آج کی دنیا اس چیز سے بھری ہوئی ہے. حق بات کسی کو پسند نہیں، حق بات کڑوی لگتی ہے، نصیحت پوری لگتی ہے، کوئی بھی اچھا کریٹیسزم بھی برا لگتا ہے. وہ آدمی کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی بھی طرح کی نصیحت یا کرٹیسزم سن نہیں سکتا وہ آدمی کبھی امپروو نہیں ہوتا. بنی اسرائیل, آج یہ اسرائیل جو ہے ان کو 2000 برس کے بعد سلطنت ملی ہے. 2000 سال تک ایک ملک سے دوسرے ملک, اس ملک سے تیسرے ملک میں فٹ بال کی طرح کک کھاتے رہے, لاتیں کھاتے رہے, حردود ہوتے رہے, بے عزت ہوتے رہے, مال لٹ جاتا رہا, عزت لٹتی رہی, تندرستی خراب ہوتی رہی, مگر ان میں ایک گن رہا. اس گن کی وجہ سے خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ تم کو 2000 سال, خدا نے 2000 سال کا نام نہیں لیا لیکن قرآن کے اندر اللہ نے 1400 سال ہوئے ایسا کہا کہ میں ایک دفعہ تم کو اور چانس دوں گا. 1400 سال قرآن کو ہوئے اور اس کے پہلے تقریباً 600-700 سال اور لگ بھگ 2000 سال ہوئے کہ یہودی لوگ, جیو آدمی, یہ قوم دنیا کے اندر برباد ہوتی رہی, مار کھاتی رہی. اور وہ ایک گن کون سا؟ ان کی یونٹی کا, ان کے سمپ کا. یہ ایک ایسا گن ان کے اندر ہے اور تھا کہ یہودی لوگ 2000 سال تلک ہزاروں بادشاہوں نے, راجاؤں نے, سلطنتوں نے ہٹلر کی طرح ان کو ایک دم برباد کرنے کی ٹھان لی, مگر ان کے سمپ کے کارن سے, اور سمپ کا کارن ان کا مذہب, یہودی مذہب میں بڑے چست ہیں, اس کی وجہ سے آج 2000 سال کے بعد پھر ان کو سلطنت ملی. 22-24 لاکھ آدمی ان کی طاقت, دیکھو اس گن کی وجہ سے. جہاں بھی اسماعیلی قوم نے اپنے کسی بھی گنان یا ہسٹری یا فرمان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اس کی طرف اچھی طرح سے دھیان نہ دیا تو گئے لگ بھگ 1400 سال کی ہماری خود کی ہسٹری کے اندر یہی بات رہی کہ ہم نے جب بھی مار کھائی اس مار کھانے کا ایک ہی کارن, ہمارے اندر بے دلی. بے دلی کے کارن سے ہم نے مار کھائی اور یونٹی کے کارن سے ہم نے 4 دفعہ سلطنتیں بنائی. آلمود کیوں ٹوٹ گیا؟ میں نے اپنی ایک آواز میں کہا کہ بڑی بہادری کے ساتھ 30,000 آدمی کفن پہن کے باہر نکلے, خوب لڑے خوب, مگر ٹاپ گریڈ کے جو لوگ تھے ان میں آپس میں حسد اور بے دلی تھی, اس لیے آلمود ٹوٹ گیا. اماموں نے کبھی راج نہیں کیا, اماموں کو راج کرنے کی ضرورت بھی نہیں, اماموں نے راج بنایا بھی نہیں اور نہ وہ کبھی بنائیں گے. راج تو بچے بناتے ہیں ان کے, یعنی روحانی اولاد جو جماعت ہے, جماعت راج بناوے اور امام کو کہے یا مولا آ کے بیٹھ, وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہم آپس میں لڑ لڑ کے جب ہی ختم ہو جاتے ہیں تو امام اٹھ کے پھر چلے جاتا ہے. ایک آدمی تھا ابو عبداللہ, ایک آدمی مولانا رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے اندر مشنری تھا, دائی تھا, رائٹ ہینڈ مین تھا مولا کا. اس ایک آدمی نے آج جس کو ہم موروکو کہتے ہیں, اس موروکو کو اس زمانے کے اندر مغرب کہتے تھے, آج بھی عربی کے اندر مغرب کا مطلب موروکو, الجیریا موروکو اس کو مغرب کہتے ہیں, یعنی دی ویسٹ. کیسابلانکا سے 100 کلومیٹر کے اوپر کیروان کی یونیورسٹی, کالج اور کیروان کا گام کھڑا ہے, فیض کے پاس ہے. وہاں یونیورسٹی کے اندر ہماری اسماعیلی ہسٹری کی بہت سی چیزیں ہیں. 8 مہینے پہلے میں کیروان کی یونیورسٹی میں کھڑا تھا اور وہاں مجھ کو اپنی وہ ہسٹری یاد آ رہی تھی. کیسا زمانہ تھا, ایک آدمی نے سلطنت بنائی سیریا میں سے نکل کے, کہاں سیریا, کہاں موروکو, 3,000-3,500 مائل کا یہ ڈفرنس،
مگر ان کا جوش، جذبہ، محبت، اتفاق دین کے لیے، فدائیت ایمان کے لیے، سچائی اور محبت ایمان کی طاقت تھی. مٹھی بھر آدمی لے کے آیا. جب سیریا میں سے ابو عبداللہ نکلے اس کے ساتھ 500 آدمی تھے. اصل یہ 500 آدمیوں کا نیوکلیس تھا، جوتھ تھا، کہ جس نے بعد میں اور دوسرے آدمی اپنے ساتھ ضرور لیے، لیکن اصلا یہ 500 آدمی تھے جنہوں نے موروکو کے اندر سلطنت بنائی اور بعد میں مولانا امام مہدی علیہ السلام کو عرض کی کہ خداوند ابھی آپ آؤ، تخت خالی پڑا ہے. مولا آگے بیٹھ گیا. جب اسماعیلیوں میں بے دلی پیدا ہو گئی، مولا اٹھ کے واپس چلا گیا. پھر انہوں نے ایک تخت بنایا، کرسی پرسی صاف کر کے مولا کو کہا خداوند آگے بیٹھ، وہ پھر آگے بیٹھ گیا. ہمیشہ ایسا بنتا چلا آیا. اگر کسی بھی ملک کے اندر، کسی دیش میں یا کسی فیملی میں یا کسی گروپ میں جہاں بے دلی ہو گئی، برکت اڑ گئی، خدا کی رحمت اڑ گئی، خدا کی مدد اڑ جاتی ہے اور اس میں شیطان گھس جاتا ہے. گئے ایک سال میں میں نے آپ کو بہت سی واضحیں سنائی ہیں، انشاءاللہ اور بھی سناؤں گا، اور تھوڑا تھوڑا ہمیشہ ٹوکتا رہتا ہوں، ٹوکتا رہوں گا. میں اپنا فرض پورا کروں گا. بہت سو کو برا لگتا ہے، بہت سو کو نہیں لگتا، میں اپنی بتی جلاتا رہوں گا. گئے ایک سال میں تانزانیہ کی جماعت نے جو مار کھائی، ہردوت ہوئے، بے عزت ہوئے، پیسے ٹکے برباد ہوئے، وہ سب ہمارے گناہوں کا کارن ہے، ہمارے گناہوں کا کارن. خدا آسمان سے فرشتوں کو نہیں بھیجتا، زمین سے ہی ایسی خدا طاقتیں پیدا کر دیتا ہے جو ہم کو مارتے ہیں. میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کے لیے بڑا زور دیا ہے کہ تمہارے جتنے بھی دکھ ہیں ان تمام دکھوں کا کارن خود تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی تم جوکھم دار ہو. خدا کسی کو دکھ میں نہیں ڈالتا. کوئی ایسی عورت کے گناہ ہوتے ہیں تو خدا اس کو ایسا شوہر دیتا ہے کہ اس کا خون پیے، بے عزت کرے، مار مارے، اس کو ایک قیدی کی طرح رکھتا ہے، جیلی کی طرح. اور وہ عورت روتی ہے اور پکار کرتی ہے، پھر وہ تسبیحاں نکالے، کچھ کرے، مگر اس عورت کے گناہوں کی وجہ سے اس کو خراب ہسبینڈ ملتا ہے. اسی طرح سے کسی آدمی کو ایسی عورت مل جاتی ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے. کسی کو ایسا بیٹا خدا دے دیتا ہے کہ باپ عزت کا مارا کسی کو بول بھی نہ سکے اور چھپ چھپ کے روتا ہوئے. کسی کو بھائی ایسا دیتا ہے، کسی کو ایسا سیٹھ مل جاتا ہے کہ وہ بیل کی طرح کام کراتا ہے، اچھی تنخواہ بھی نہیں دیتا اور بے عزت کراتا ہے. کسی کو خدا ایسی روزی دیتا ہے، 2 گھنٹے آ کے آفس میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن آفس ہوتا ہے، باہر موٹر کھڑی، نوکر چاکر، لینا دینا، 2 گھنٹے کام کرتا ہے اور مزے کرتا ہے. اور کسی کو خدا ایسی روزی دیتا ہے، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، رات کو 12 بجے سوتا ہے، گدھے کی طرح کام کرتا ہے، پھر بھی اس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، 3 تک کا اچھا کھانا اس کو خدا نہیں دے سکتا. دیتا ہے، مگر اس کے گناہوں کی کارن سے نہیں دیتا. انسان اگر اپنی حالت کا خیال کرے تو ہر حالت میں اس کے خود کے گناہ ہیں، اس کے خود کے ہاتھ ہیں. اس لیے ہم مار کھاتے ہیں، ہردوت ہوتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، مال میں بھی، جان میں بھی، اولاد میں بھی، تندرستی میں بھی، سب میں خلل پڑتا ہے، ایمان میں بھی خلل پڑتا ہے. ایمان پیٹ میں السر ہے، کسی کو دم کی بیماری ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا ہے، کسی کو وہاں کی بیماری ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی اٹھ نہیں سکتا. آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے بھیج دیا یہ چیزیں؟ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے بھولیں کی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، قدرت کے نیم نہیں پالے، مذہب کے حالات کے اوپر نہیں چلے، اس لیے دل رنج ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. یہ سب ہمارے کیریکٹر کا کام ہے.
کوئی اس کو مانے یا اس کو نہ مانے، مگر یہ کیریکٹر ہے۔ فلاڈلفیا کی یونیورسٹی میں، امریکہ میں یونیورسٹی ہے، بڑی مشہور ہے، ایک بہت مالدار آدمی کا لڑکا، اس کی بیٹا، اس کا کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا اور ملینر تھا۔ یہ بیٹا یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر بننے گیا، مگر بڑا روڈ، پیسے کی خماری اور گمان کے کارن سے کسی کو اپنی خاطر میں نہ لاوے، بڑا توچھڑا، بڑا ابھیمانی، خدا بہت برسوں تک سہن کرتا ہے، اور جب لمٹ کسی چیز کی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی خدا نے لمٹ بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، عبادت کی بھی لمٹ ہے ہمارے لیے، کارن کہ ہماری شکتی اتنی نہیں کہ ہم اپنی شکتی سے عبادت بھی کر سکیں۔ جیسے کہ کاراروڑا مشنری کا داخلہ ہمارے سامنے ہے، امام نے فرمایا بھی تو عبادت بند کر، کارن کہ اور زیادہ عبادت کرو گے شیطان بن جاؤ گے۔ کھانا کھانے کی بھی لمٹ ہے، نیند کی لمٹ ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ بہت روڈ، بہت پراؤڈ، ابھیمانی، توچھڑا، اس کے کارن سے اس کے دوست گھٹتے گئے، اکیلا رہ گیا، کوئی اس کے ساتھ گھومنے کو تیار نہ ہوئے۔ پیسے کے کارن سے یار دوست جو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے چمچے ہوتے ہیں لوگوں کے، چمچے کا مطلب کسی کو مکھن مارنے والا، اس کا ہتھیلا بن جاوے اس طرح سے، جب تلک کھلاؤ پلاؤ تب تلک ٹھیک ٹھاک۔ آہستہ آہستہ اس کے مغز کے اوپر اکیلا پن فیل ہونے لگا، سائیکولوجیکل کیس ہو گیا، خود کو اکیلا فیل کرے، لوگوں میں بیٹھا ہوا تو بھی اس کو ایسا فیل ہوگا کہ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی یار نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، مگر خود اس کے عمل کے کارن سے اس کی مغز کی شکتیاں ویک ہونے لگی۔ اس درمیان اس کو کوئی ایک نیچ کلاس کی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، اور اس لڑکی سے اس کو ایک بچہ ہو گیا، اس بچے کی وجہ سے، شادی سے پہلے بچہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنی پڑی۔ دیکھو قدرت کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہے۔ باپ کو جب معلوم ہوا بھاگ کے آیا، ارے یہ تو نے کیا کیا، بس اس کی مگر شکتیاں کمزور ہو چکی تھی، پراؤڈ روڈ پہلے سے ہی تھا، پیسہ کارن سے، چھوٹی عمر سے اس کا گھر تر اس ٹائپ کا تھا، باپ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے سلوک نہ کیا، اور باپ نے اس کو بہت منع کیا کہ میں جو کچھ بھی تو بولے میں اس کے لیے کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکی کو بھی سمجھایا، وہ پیسہ لے کے چھوڑنے کو تیار تھی، مگر یہ تیار نہ ہوا۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ کسی بہت اچھی فیملی میں تیری شادی کی جائے۔ آخر باپ نے اس کو فارغ کر دیا، یعنی اپنی وارثے میں سے نکال دیا، پیسہ بند کر دیا۔ باپ کے ساتھ لڑائی کے کارن سے، اور جو کچھ بھی اس کے غلطیاں اور بھولیں تھیں اس کے کارن سے، شادی کر بیٹھا۔ اب اس کو کمانے کی فکر پڑ گئی، اس کی ایجوکیشن بند ہو گئی، ڈاکٹر نہ بن سکا، اور یوں ہی ادھر ادھر کی نوکریاں کرتا رہا، سڑتا رہا۔ 1963 میں میں جب امریکہ گیا پہلی دفعہ، اور وہاں ڈاکٹر رابرٹ ونسن پیل کے پاس میں ملاقات کے لیے نیو یارک میں گیا، اس نے وہاں اس آدمی کی میری ملاقات کرائی اور اس سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ مشن میں آ گیا۔ انسان کہاں سے گھر کے کہاں پہنچ جاتا ہے، زندگی کے سارے دھیے خراب ہو جاتے ہیں، ایم سب بگڑ جاتے ہیں، انسان دکھوں میں پڑ جاتا ہے، اوپر بیٹھا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ گرنا شاریرک نہیں ہوتا، مانسک ہوتا ہے۔ आत्मिक गिरना होता है, खुदा इंसान को गिरा देता है, हल्का कर देता है, जलील कर देता है। जिसको लोग सलामे करते होंगे, फिर वो लोगों को झुक के सलाम करता है तो लोग मुंह फिरा लेते हैं। यहां हमारी जमात का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, एक दिन इसी किस्म की बात निकली थी। बहुत बड़ा ऑफिसर अपनी जमात का गुजर गया, अल्लाह उसको अपनी जवाब रहमत में जगा दे। वो रस्ते में निकले, उसको कोई सलाम नहीं करता था, उसके स्वभाव के कारण। इंसान सिर्फ खा पी के सो रहने का नाम नहीं, उसके अमल आमाल का नाम है। उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, दूसरों के काम आवे, दूसरों की मदद करे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको अपने परवरदिगार का भी ख्याल हो कि मेरी यह 150 वर्ष की जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है। मजहब इंसान को इस बात के लिए सोच विचार देता है। इंसान सोचता है मजहब के कारण से, मजहब की वजह से, कि मुझे एक दिन मर के खुदा के पास जवाब देना है। हजरत ईसा नबी फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हारा दरवाजा ठोकता है और तुम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, तो याद रखो वहां ऊपर तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। रसूल पाक फरमाया करते थे, ऐ लोगो, मैं तुमको इस बात के लिए वारंवार बोलता हूं कि तुम किसी पर रहम नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। इंसान कुछ नहीं, एक 10 इंच का सांप इंसान को काट खावे ना तो इंसान मर जाता है। छोटा सा एक मच्छर इंसान को काटता है तो इंसान 8-10 दिन बुखार के अंदर तलमलाता है। इंसान की कोई औकात नहीं। अपना स्वभाव, अपना कैरेक्टर, अपना चाल चलन, अपने आचार विचार इंसान को ऐसे रखने चाहिए कि ये याद रहे कि आज शायद मैं सुख में हूं, शायद मेरे ऊपर कोई बला आ जाए, क्योंकि किसी तरफ से बला आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, इंसान को मालूम नहीं। बला आने के लाखों रास्ते हैं खुदा के पास, हमको सजा देने के बहुत से रास्ते हैं उसके पास। हम कब किस बला में फंस जाएं, कब किस मुसीबत में फंस जाएं, बैठे बैठे कोई ऐसी आफत आ जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है। हमेशा डर के चलो, हमेशा डर के चलो। आज हमारी कौम की आज से 10 बरस पहले जो हालत थी, आज वह हालत नहीं। हम अपने देश में बेइज्जत हो गए हैं। यह हमारा देश है, आज हमारा देश हमको इज्जत की नजर से नहीं देख रहा। एक इस्माइली बच्चा, ये तो थोड़े दिन की बात है मगर इस किस्म के बहुत से वाकयात मेरी नजर में आए। एक गवर्नमेंट की पैरास्पेशल बॉडी के अंदर नौकरी के लिए अर्जी की, इंटरव्यू में गया, लास्ट वीक की बात है। अच्छी बड़ी पोस्ट थी, उसको मिल जाती 1800 शिलिंग से चालू करता, और भी उसको अलाउंस बैलाउंस रहने के मिलते 2000 शिलिंग की पोस्ट थी उसकी। इंटरव्यू में उसको पूछा गया, इस्माइली हो? कि हां। इंटरव्यू ऑफिसर कहता है, तुम इस्माइली लोग, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम भाग जाओगे, सॉरी ये पोस्ट मैं तुमको नहीं दे सकता। वहां एक गोवा को रखा गया, गोवन को, इस्माइली को निकाल दिया गया। आज का पेपर पढ़ा, उसके अंदर मेजॉरिटी इस्माइली हैं जो भाग गए हैं। गैर लोग ये समझते हैं कि इस्माइलियों को आगा खान की दौड़ बनी है, शायद इसके लिए इस्माइली ऐसा करते हैं, लेकिन इस्माइली बेवकूफों ने अपनी सारी कौम का नाम खराब किया है। गलत दौरबनी के कारण से आज हमारी यह हालत हो गई, मगर यह हमारे गुनाहों की सजा है, यह हमारे गुनाहों की सजा है। اور بھی ملے گی، سزا ابھی باقی پتگ نہیں گئی، باقی ہے، کتنی باقی ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم سزا کے اندر سے گزر رہے ہیں، سزا خلاص نہیں ہوئی، سزا چالو ہو چکی ہے ہمارے اوپر، باقی ہے، کتنی باقی ہے مولا جانتا ہے، ہم اس وقت وکھڑی ویلا میں سے نکل رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا حال آپا دھاپی کا یہ ہے کہ کبھی کسی ایک بلڈنگ کے اندر کوئی ایک بھائی کوئی کیک بناوے یا کوئی تھوڑا سا سامان رکھ کے آجو باجو میں بیچتی ہوئے، اور کوئی ایک اسماعیلی بدماش اس کی حالت ٹھیک نہ رہی، یعنی اس کے ساتھ کبھی سارا ساری اچھا سلوک نہیں رہا، تو پولیس میں جا کے دوسروں میں جا کے وہ شکایتیں کر کے آتے ہیں کہ یہ دوسرے مالک کے اوپر یا فلانی اسکیم کے اندر یا فلانے ٹھکانے ہماری فلانی بھائی بھجیے بیچتی ہے، کوئی بولا یہ ٹمبے بیچتی ہے، کوئی بولے یہ کیک بیچتی ہے، اور ہم چاڑیاں کھا کے آتے ہیں. حسد ہماری قوم میں سے نکلا نہیں، 50 برس سے امام کے فرمان ہوتے ہیں حسد چھوڑو حسد چھوڑو. ہماری آج حالت یہ کیوں ہے؟ ہم سے تو بنیانی بہت اچھے ہیں، اتنا شری اچھے ہیں، ارے گوان چھوٹی سی قوم ہے وہ ہم سے اچھے ہیں. کون سی بات ہے ہمارے اندر جو آج سر اونچا کر کے ناک اونچا رکھ کے ہم چل سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. پیسہ خراب ہوا، عزت خراب ہو گئی، کئیوں کا ایمان بھی ڈول گیا. یہ آج ہماری حالت کہ آج ایک اسماعیلی بچہ کہیں نوکری کے لیے جاتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ کہہ کے کہ تم اسماعیلی ہو تم کو نوکری نہیں ملے گی، الٹا ہو گیا. جو 2 برس پہلے تم اسماعیلی ہو آؤ خوشی کے ساتھ آؤ، آج اونٹا پڑ گیا. کیوں؟ کس کا وانک؟ غیروں کا وانک. ہمارے گناہ ہیں، ہماری سزا کا ٹائم چالو ہو چکا ہے اور ہم سزا میں سے پار ہو رہے ہیں، سزا باقی ہے، سزا ملے گی، سزا مل رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ گئے ہیں، ابھی تک ٹھور ٹھکانہ میجورٹی کا نہیں ہوا، منتشر ہو گئے، بکھر گئے، ہم لوگ چھن بن ہو گئے، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر. ایک سی گائیوں کے ٹوڑے کے اندر آ جاوے تو گائیاں کس طرح بھاگتی ہیں، آنکھیں بند کر کے منہ اٹھا کے کدھر آیا ادھر بھاگ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا جت، ہماری یونٹی، ہماری انٹیگریٹی، ہماری سولیڈیریٹی، ہماری شکتی، ہمارا پربھاؤ، ہماری نامنا سب ختم. ایک باقی اور سر کے اوپر چھتر مولا کا نام باقی ہے، بس اس کی وجہ سے تھوڑا سا باقی ہے، وگرنہ اندر کی حالت کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہماری قوم کے اندر اندر کچھ نہیں ہے. ادھر بیٹھے ہوئے سب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جماعت میں بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج ہماری حالت بڑی خراب ہے. پولیس میں جا کے ہم رپورٹنگ کر کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کے ورودھ میں، اور دوسری جگہوں کے اوپر بہت سی قسم کی ہم چاڑیاں اور چگلیاں کھا کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کے ورودھ میں. غیروں کو تو پتہ نہیں لگتا، لیکن ہماری ہی قوم کے اندر یہ سڑے ہیں، ہمارے ہی لوگ دروہی ہیں، ہمارے ہی لوگ اندر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب ہماری گناہوں کے کارن سے. موج شوق، کھانا پینا، لینا دینا، پھرنا پھرنا، اور اس میں پھر ہم روڈ ہو گئے، توچھڑے بن گئے، ابھیمانی ہو گئے، میرے جیسا کوئی نہیں یہ سمجھنے لگ گئے. ابھی بھی چانس ہے بچنے کا، ہم پسار ہو رہے ہیں اس مصیبت میں سے، اور یہ مصیبت کافی لمبی چلے گی، کافی لمبی مصیبت میں سے نکلنا ہے ہم کو. اس کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ کو، یعنی سوبھاؤ کو اور ورتنک کو چینج کرو مومنوں، امام کے فرمانوں کو یاد کرو. گئے 10 برس میں جتنے امام نے فرمان کیے ہیں 12 برس کے اندر، سب فرمان اپنے گھروں میں پڑھو. امام نے دنیا دین کی سب باتیں ہم کو بتائی ہیں، جب سے غازی کے اوپر آیا، اس بات کو آج 15 سال ہوئے ہیں مولا غازی کے اوپر آئے،
15 سال کے اندر اس نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی. حضرت امام نے ہم کو بہت دفعہ کہا کہ اپنا بھبکا دار جیون کم کرو, بھائیوں کی طرح مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہو. اسلام کے اندر جو بھائیوں کی بھاونا ہے, اس بھاونا سے ایک دوسرے کے ساتھ تم ملو, ایک دوسرے کے کام آؤ, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو, ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹو, پاؤں نہ کاٹو, کھڈے نہ کھودو. اس حسد, دشمنی, سوارتھ ورتی پیدا ہو گئی ہمارے اندر. ہم کسی سے لڑتے ہیں, ہماری خود کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہوتا, ہم دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, دشمن بن جاتے ہیں معمولی سی بات کے اوپر. ہمارا ٹیمپر بھی شارٹ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہمارے ایمان کو خلل میں ڈالتی ہیں, کارن کہ یہ سب چیزیں ہمارے مذہب کے ورود ہیں. ہمارے ہر ایک امام نے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے یہ ہماری ورتنک رہی ہے, ہم کو ہمارے اماموں کی طرف سے یہ ایک دین کی نصیحت ملتی رہی کہ جس وطن میں رہو, جس دیش میں رہو, اس دیش کے وفادار طریقے رہو. یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے, دیش کے وفادار رہو. کوئی بھی دیش میں رہو, جس دیش میں رہو, اس دیش کے وفادار رہو. اور اس وفاداری کا مطلب سمجھو کہ ہم کو کس طرح سے وفادار رہنا چاہیے. ایسا ایک بھی کام نہیں ہونا چاہیے کہ آخری جماعت کو تکلیف پڑے, جماعت کا نام بدنام ہوئے. کرنے والا بھلے ایک ہوگا مگر ساری جماعت کی طرف انگلیاں اٹھیں گی. جس طرح فیملی کا ایک آدمی خدا نخواستہ جیل میں چلا جائے تو لوگ باتیں کریں گے, اے اس کا بیٹا جیل میں گیا, اے اس کا باپ جیل میں گیا, اے اس کا بھائی جیل میں ہے, اے اس کا ہسبینڈ جیل میں ہے, اے اس کا یہ جیل میں ہے. ساری اکھی فیملی کو سہن کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے ساری قوم کو سہن کرنا پڑتا ہے. یہ وکھڑی ویلا, اس میں پنتھ کٹھن ہو گیا, مذہب پالنا مشکل بن جائے گا اس کے لیے کہ جو دنیا داری کے اندر پڑ جائے گا, پھر وہ مذہب کے اوپر نہیں رہ سکتا. کیونکہ مذہب اس کو بدیوں سے بچاتا ہے, اور وہ بدیوں میں پڑ جاتا ہے تو مذہب کو توڑ کے پڑتا ہے. اس کے لیے مذہب کام نہیں کرتا, مذہب مشکل بن جاتا, ایک چٹان بن جاتی ہے. اس کے لیے ہم کو پیروں نے بہت کچھ کہا, بہت. او جیرے مارا ہنسا اس رنگر زہر کا بھرا ہوا ایک ویلا جو بہت پھیلتا ہے. پھر پیر کہتے ہیں کہ اس کو پھل لگا, اندرائن پھل لگا. او جیرے مارا ہنسا اس ویلے اندرا فلا لاگا تے تو جمع جی. جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی کڑواس بڑھتی جائے گی. اس گنان کے پاٹ کو بہت سی جگہ کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں, مگر میں ہمیشہ جو اس گنان کا مطلب کرتا ہوں وہ انسان کا حسد ہے.
हसद के साथ स्वार्थ वृत्ति होती है, स्वार्थ के साथ साथ अभिमान होता है। हसद कौन करता है? मोमन का दिल नरम होता है, साफ होता है, उसके अंदर स्वर वृत्ति नहीं होती। वो आदमी बहुत हलीम और नरम हम्बल होता है, नमाला होता है, यानी खुद को अपने आप को ऐसी गरीबी हालत में रखता है स्वभाव के हिसाब से, उसमें अभिमान नहीं होता, खोटा अभिमान उसमें नहीं होता, इसके लिए उसमें हसद आ ही नहीं सकता। हसद के साथ उसकी जो ब्रांचें हैं, अभिमान, क्रोध, स्वार्थ, ये सब हसद के साथ चलती हैं। यह हसद है कि हम एक दूसरे की चाड़ी खा के आते हैं, सरकार में भी दूसरी जगहों में भी। गए महीने मेरे पास एक शिकायत आई कि फलानी फलानी ऑफिस के अंदर एक आदमी ने मेरे विरुद्ध में मेरे ऑफिसर को ये कागज लिखा। मेरा बड़ा दिल नाराज हुआ। एक ही ऑफिस में दो इस्माइली काम करते हैं, एक बड़ी पोजीशन पे है, दूसरा छोटी पोजीशन पे है। उसके जो बड़ी पोजीशन में है, हो सकता है उसका भी उसमें वांक तो होवे। मैंने आपको अरज की कि जितने भी हमको दुख मिलते हैं उसमें हमारा हाथ होता है, हमारी गलतियां गुनाह होते हैं, तभी हमको फिर खुदा सजा देता है, किसी को खड़ा कर देता है हमको पीटने के लिए। लेकिन दुख की बात यह थी कि एक इस्माइली दूसरे इस्माइली के विरुद्ध में उसके बड़े ऑफिसर को खत लिखता है और आखिर उसको सस्पेंड किया गया और उस जगह के ऊपर इस इस्माइली को रखा गया कि जिसने शिकायत की थी। खैर, थोड़े दिनों में हाल क्या इसका भी होता है वो भी पता लग जाएगा। सच झूठ का निवेड़ा खुदा कर देता है। एक दफा मैंने जिक्र किया था, मेरा साथी एक था, छोटी उम्र में अमृतसर में हम साथ खेलते थे। उसका चाचा मर गया, चाचा मर गया, चाचे का एक ही लड़का था, और ये जो मेरा पड़ोसी और दोस्त था, ये लोग गरीब आदमी थे, हिंदू था। चाचा कुछ 50-55 हजार रुपया छोड़ गया और 1928-30-32 के अंदर, यानी आज से लगभग 40 साल पहले 50 हजार रुपए बड़ी रकम थी, आज के 5 लाख रुपए के बराबर हो गए, और ये लोग गरीब थे। चाचा एकाएक गुजर गया, चाची तो पहले से ही नहीं थी, लड़का बिल्कुल अकेला हो गया, और ये जो मेरे पड़ोसी थे ये जाके उधर अपने भतीजे को ले आया और सारी मिलकत का कारोबार अपने हाथ में संभाल लिया। लड़का छोटा था, बड़ा हुआ चाचा, ये चाचा भतीजे के माल के ऊपर, जो पहले उसको अपने कब्जे में बेटे की तरह रख के और उसका रखवाल था, इसकी नीयत आस्ते 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 बदलती रही। ये हुआ कि अभी लड़का जवान होगा, अपनी सारी माल मिलकत मांगेगा। मियां बीबी ने नकी करके कुछ मिठाई बनाई, उसमें जहर भर दी और इस लड़के के रूम के अंदर रख के आए। थोड़ा सा दूध भी रखा, शाम को खेल के वापस आवे, खाना पीना खावे, उसके बाद ये मिठाई खावे, दूध पिए, सो जावे। नियत उनकी ये थी कि ये खाएगा, दूसरे दिन सुबह मुर्दा उठेगा। 50-55 हजार रुपया है, बल्कि और भी थोड़ा बढ़ गया उसकी किराए की आवक वगैरह से। मगर हुआ ये कि इसका खुद का लड़का, वो लड़का जो था भतीजा जिसको मारना चाहते थे, वो किसी दोस्त के साथ खाने के लिए उसके घर चला गया और खुद का लड़का वक्त से पहले घर आ गया। घर पे मां थी नहीं, एक दो रूम के अंदर घुमा फिरा तो भाई के रूम के अंदर देखा कि थोड़ी सी मिठाई दूध पड़ा है, उसने दूध भी पिया, मिठाई भी खाई और सुबह मर गया।
مارنے گئے تھے بھائی کے لڑکے کو, مر گیا خود کا لڑکا. قدرت نہیں چھوڑتی, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, قدرت ضرور پکڑ لیتی ہے. 1918 کے اندر مولا نے جب ہم کو پنجابی اسماعیلیوں کو حکم کیا کہ ابھی تم گپتی میں سے نکل کے کھلے کھلے مسلمان ہو جاؤ, 100,000 سے اوپر گپتی تھے پنجاب میں, مگر 40,000 آدمیوں نے فرمان مانا, 60,000-65,000 آدمی نافرمان ہو گئے. ان میں سے ایک رادھا کرشن نام کا آدمی تھا, یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں انہوں نے شاید یہ رادھا کرشن کے نام سنا ہوگا, کتابیں بھی پڑھی ہوئیں گی. رادھا کرشن بدماش اپنا اسماعیلی تھا, پہلے کافر ہو گیا, آریہ سماجیوں میں چلا گیا اور اس نے ہمارے مذہب کے ورودھ میں سب کتابیں وغیرہ سب چیزیں جانتا تھا, مذہب کے ورودھ میں کتابیں لکھنی شروع کر دی, بہت پروپیگنڈا کیا. مولا نے 1922-23 کے اندر مشنری حسینی کو وہاں بھیجا پنجاب کے اندر. حسینی مشنری بہت اس کو ملنے کی ٹرائی کرتے رہے, مگر یہ آگے آگے حسینی مشنری پیچھے پیچھے, ملاقات نہ ہوئی. 5 سال اس نے بہت ہماری بے عزتی کی, بہت حیران کیا ہم کو, مگر کسی بھی اسماعیلی کو کوئی نقصان نہ ہوا, کارن کہ پنجاب میں مسلمانوں کی میجورٹی, مسلمانوں کا زور, اور ہم کو ہمیشہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن ملتی رہی اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ رہے. بھلے اس نے بہت شرارت کی لیکن ایک بھی اسماعیلی کو جان کا مال کا کوئی طرح کا نقصان نہیں ہوا, یعنی یہ فیل گیا. کچھ پنجابی اسماعیلی جوانوں نے بومبے میں آ کے صاحب کے پاس عریضہ رکھا کہ خداون یہ بہت بولتا ہے, ابھی سہن نہیں ہوتا, اور ہم لوگوں نے ایسا نکی کیا ہے کہ کانٹا نکال دینا. سب فرمایا بالکل نہیں, صبر کرو. دیکھو صبر ہماری میراث ہے, میراث کہتے ہیں وارثے کو. مولا کہتے ہیں صبر ہماری میراث ہے, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ صبر میری میراث ہے, مجھ کو وارثے میں صبر ملا ہے. صبر کرو انشاءاللہ سب اچھا ہوئے گا. ایک برس کے بعد ایک خون کے کیس میں رادھا کرشن پکڑا گیا, اس نے ایک کتاب نکالی تھی, 25 کھلے سوالوں کی ایک بک نکالی تھی, اور وہ 25 سوالوں کا جواب مشنری ورتے جی نے دیا تھا. اس کیس میں کوئی ایسی جگہ تھا راول